الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل الشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
اس روایت کے بارے میں جو حدیث پڑھی گئی اس کے بارے میں بات چل رہی ہے مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے بخاری میں بھی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اس دن جب ان کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس میں سے چند ایک کی تشریح تو ہو چکی الامام العادل اس کے بارے میں بھی عرض کر دیا تھا والشاب نشأ فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا ہو اور ورجل قلبه معلق بالمساجد یہ تیسرا شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو دل کا مسجد میں اٹکنا اس کی علامت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کر گئے دوسری نماز کی فکر ہو کے ارادہ ہو کہ ہمیں آنا ہے مسجد میں بس یہ علامت ہے اس بات کی کہ مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے مسجد جانا ہے نماز پڑھنی ہے تو فرمایا ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنا سایہ عطا فرمائیں گے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اور دراصل بات یہ ہے کہ دل مسجد میں اٹکنا ورجل قلبه معلق بالمساجد اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے گویا اللہ کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے یہ ہے اسی لیے عرش کا سایہ ملے گا تو دراصل فی الحقیقت اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات عالی میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے مشغول ہے اس لیے فرمایا کہ ورجل قلبه معلق بالمساجد اور چوتھا شخص وہ ہے ورجلان تحابا فی اللہ کہ دو شخص جن میں آپس میں اللہ کے لیے محبت ہو اجتمع علی ذلک وتفرق علیہ وہ اسی پر ان کا جمع ہونا اور اسی پر ان کی جدائی تفریق بھی اسی پر ہوتی ہو جدا بھی اسی بات پر ہوتے ہو اللہ کی وجہ سے اللہ کی خاطر اللہ یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو دنیاوی غرض نہ ہو چونکہ اس کے بارے میں نص قطعی موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب تمام دشمنیاں تمام دوستیاں دشمنی سے بدل جائیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تمام کے تمام دوست گہرے دوست, خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں, تمام کے تمام گہرے دوست دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے قیامت کے دن. الا المتقین, سوائے اہل تقویٰ کے, جن کی دوستی کی بنیاد تقویٰ ہو. اور دوستی کیا ہو سکتی ہے, تعلق کیا ہے, بھائی سے تعلق, تعلق تو اس کو کہتے ہیں جو بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے, یا شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے, یا اولاد کا ماں باپ سے ہوتا ہے. ان تمام رشتوں کی نفی فرمائی گئی. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا. یہ تعلق ہے, ماں باپ سے تعلق, بھائی سے تعلق, اس کی مثال دی جا سکتی ہے, مثالی تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ تمام رشتے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن. ہاں وہ ماں باپ جن کا تعلق اولاد کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پر ہو, وہ بھائی جس کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق تقویٰ کی بنیاد پر ہو, وہ شوہر جس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق تقویٰ کی بنیاد پر ہو, تب تو کام آئے گا, یہ تعلق کام آئے گا, ورنہ کام نہیں آئے گا. ورنہ کوئی ایسا دوست ہو جس سے کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی دنیاوی تعلق نہیں, دین کی وجہ سے اس سے تعلق ہوا اور دین کی وجہ سے دوستی ہوئی, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہو, تو ایسے دو دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. عرش کا سایہ, تو یہ مراد ہے یہاں. ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علی ذالک وتفرقا علیہ. غرض جو دین کا تعلق ہوگا وہ کام آئے گا قیامت کے دن, اور جو دین کا تعلق نہیں ہے, دین کی بنیاد پر تعلق نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی گہرا تعلق ہو, کام نہیں آئے گا. شوہر یا بیوی کا ہی تعلق ہو, اولاد اور ماں باپ کا ہو, وہ تعلق کام نہیں آئے گا. آگے فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی عورت, خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. اور ابتدا اس کی یہاں سے ہوتی ہے, یہ آنکھیں ہیں, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ آنکھیں بارڈر ہیں اور یہ دل کیپٹل ہے. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ لڑ لے اس کا دل محفوظ رہتا ہے, اور جو ملک اپنی جنگ بارڈر پر نہ لڑے, نظروں کی حفاظت نہ کرے, تو اس کا دل محفوظ نہیں رہتا. اور اس بارے میں حضرت دو باتیں فرماتے تھے, وہ بہت کام کی. دل کے بارے میں, نظر اگر نظر کی حفاظت کی تو دل محفوظ رہتا ہے, اور اس کا انعام کیا ہوتا ہے یہ سنیے. انعام یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے میں یہ دل جو اس چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ ہے، یہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، ہاتھوں کا صوبہ ہے اور کانوں کا صوبہ ہے، پیروں کا صوبہ ہے، یہ سب صوبے سمجھ لیجئے اس کو، اور دل اس کا بادشاہ ہے. تو حضرت فرماتے تھے جب نظر کی حفاظت کی جائے تو دل مشقت اٹھاتا ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر کی حفاظت کرنے میں، اور دل ہے بادشاہ. جب بادشاہ مشقت، محنت اور مزدوری کرنے پر آ جائے، بادشاہ محنت اور مزدوری کرنے لگے، مشقت کرنے لگے، تو اس کو جو اجر اور جو اس کو مزدوری دی جائے گی وہ بادشاہوں والی دی جائے گی، زیادہ دی جائے گی. لہذا نظر کی حفاظت کرنے میں دل جو بادشاہ ہے وہ مزدوری پر آ جاتا ہے، لہذا بادشاہ کی مزدوری بھی بادشاہ کے شایع نشان ہونی چاہیے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نظر کی حفاظت پر اپنا خاص تعلق نصیب فرماتے، خاص اللہ اپنا سبحانہ و تعالی اپنا تعلق نصیب فرماتے. تو یہ ہے ایک پہلو، یہ ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہ کی جائے تو دل جو بادشاہ ہے یہ دشمن کے ساتھ مل جاتا ہے، شیطان کے ساتھ. دل جو بادشاہ ہے یہ دشمن کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ ملک برباد ہوتا ہے. آپ حضرات سب جانتے ہیں، اچھی طرح سب عقل مند ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ ملک برباد ہی ہوتا ہے، بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے. ہاں یہ کہ کوئی اللہ کا خاص فضل و کرم ہو جائے. صیاد و باغباں کی شناسائی دیکھ کر بربادی چمن پہ تعجب نہیں مجھے، صیاد و باغباں کی شناسائی دیکھ کر بربادی چمن پہ تعجب نہیں مجھے. بس یہ حال ہوتا ہے. لہذا نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دل جو بادشاہ ہے وہ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب بادشاہ دشمن کے ساتھ مل جائے تو جسم برباد ہونا ہے، پھر ہاتھ بھی غلط استعمال ہوتے ہیں، زبان بھی غلط استعمال ہوتی ہے، کان بھی غلط استعمال ہوتے ہیں، پیر بھی غلط استعمال ہوتے ہیں، یہ انگلیاں بھی غلط استعمال ہوتی ہیں، کٹ 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 ایسے کر کے. نیٹ انٹرنیٹ کھولا اور بے حیائی کے مناظر دیکھنے شروع کیے. کیا ہے یہ؟ دل ملا ہوا ہے جو بادشاہ ہے، یہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ علامت ہے. اب انگلیاں غلط استعمال ہو رہی ہیں، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، پیر بھی غلط استعمال ہو کر اس جگہ تک جا رہے ہیں جہاں پہ وہ سارا سامان رکھا ہوا ہے. پھر ہر چیز غلط استعمال ہوتی ہے. بعض لوگ کئی کئی منٹ بیت الخلاء میں لگا دیتے ہیں. العیاذ باللہ، وہ بے حیائی کے مناظر وہاں جا کے گھر والوں کے سے بچ کے وہاں چلے جاتے ہیں. مگر جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو یہ نظر کی حفاظت نہ کرنے سے یہ بادشاہ، دل جو بادشاہ ہے یہ دشمن کے ساتھ مل جاتا ہے، بس پھر بربادی ہے، جسم کی بربادی ہے. تو وہاں حضرت تشریف لے گئے تھے موریشس میں، تو وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہاں تو خواتین اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا اسی وقت فی البدی، یہ فرمایا تھا کہ کہنے لگی کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز، کہنے لگی کہ کیا وجہ؟ میں نے کہا خوف خدا. بس یہی ہے اس حدیث کے جملے کا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے, اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ آدمی جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو, جلوت اور خلوت اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. جلوت اور خلوت اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. خوف خدا, بس یہ جس کو لگ جائے اس کا کام بن جائے گا. اور خوف پیدا ہوتا ہے محبت سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی سے خوف آتا ہے, ناراضگی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. تو خوف اللہ کا پیدا ہوگا محبت سے. اصل محبت ہے اللہ کی محبت. جب یہ ہوگا, اللہ کی محبت ہوگی تو خوف ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مواقع پر قرآن کریم میں یخشون ربہم بالغیب یخافون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کئی مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خوف کا ذکر کیا. جو اس خوف, جس کو یہ خوف حاصل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پھر اس پر کوئی خوف نہیں رہتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جن میں دو باتیں جمع ہوئے ہیں, ایمان اور تقویٰ, تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. پھر ایک خوف اٹھا لیتے ہیں اللہ کا, ان پہ کوئی خوف نہیں. غم اٹھا لیتے ہیں, گناہ سے بچنے کا غم وہ اٹھا لیا تو کوئی غم نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کا یہ انعام ہے. تو یہ خوف بہت بڑی چیز ہے, اس پر بھی اللہ کا سایہ, اللہ تعالی کے عرش کا سایہ ملے گا. اور آگے فرمایا کہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مخفی طریقے سے صدقہ کرے کوئی شخص, ایسے خفیہ طریقے سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے, یعنی بہت ہی اخفا کے ساتھ چھپا کر صدقہ کرے, اخلاص کے ساتھ. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا, بعض اوقات صدقہ جب ترغیب کا سبب ہو تو دکھا کر کرنا افضل ہے. جہاں اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے سے دوسروں کو ترغیب ہو رہی ہو, ان کا بھی دل چاہے, وہاں پر دکھا کر پیسے خرچ کرنا افضل ہے. سب کے سامنے مراد یہ ہے, ان کو دکھانے کی نیت نہ ہو, ریاکاری کی نیت نہ ہو, نیت ریاکاری کی نہ ہو. ریاکاری اس وقت ہوتی ہے جب اس کی باقاعدہ نیت کی جائے. یاد رکھیے گا, جب تک باقاعدہ نیت نہ کی ہو اس وقت تک ریاکاری نہیں ہے, وہ ریاکاری کا وسوسہ ہے. لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں میں ریاکار ہوں, ریاکار نہیں ہے. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں ریاکار ہو گیا. لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں, لوگوں کی نظر پڑ رہی, وہ سمجھتا ہے میں ریاکار ہو گیا. نہیں, ریاکاری نہیں ہو. جب تک اس نے نیت نہ کی ہو کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں مجھے, جب تک یہ نیت نہیں کی ریاکاری نہیں ہے. وہ وسوسہ ریا ہے, ریا کا وسوسہ ہے. وسوسہ ریا الگ چیز ہوتی ہے, ریا الگ چیز ہوتی ہے. تو یہ معافی طریقے سے صدقہ کرنا, پتہ نہ چلے, اس پر بھی اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہوگا. اور آخر میں فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرے, تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں, اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہوگا. اور یہ رونا دو طرح سے ہوتا ہے, یا تو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے, توبہ و استغفار کرتے ہوئے یا اللہ کی محبت میں آنسو آ جائیں, دونوں آنکھ مراد ہو سکتے ہیں. باہر کیف تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا اور آنسو بہنا, اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تنہائی بھی دو طرح کی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی اور اللہ کا غیر ہو ہی نہیں, تو اس کے لیے مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی اگر وہ رونے لگے تو وہ تنہائی میں ہی رونا ہوا, یہ بھی ایک تنہائی کا رونا شمار ہوگا, کیونکہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی ہے نہیں. یا بالکل واقعتاً تنہائی ہے اور اس میں اس کے آنسو نکلے ہیں, تو یہ بھی تنہائی کا رونا شمار ہوگا. ایسے موقع پر آنسو نکلے کہ وہ اکیلا تھا, اللہ کو یاد کیا, اللہ اکبر, حدیث شریف میں یہ آتے ہیں نا, الفاظ جو آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مثل رأس ذباب, مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں, تو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. جہنم کی آگ کو حرام کرنے کے لیے اتنا سا یعنی آنسو بھی کافی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کو تنہائی میں یاد کر کے رو لینا چاہیے. اور دراصل جو صاحب نسبت بن جاتا ہے اس کو رونا آتا ہی ہے. جو آ گئے دام الفت میں ایک حال پہ پھر وہ رہ نہ سکے, ایک وقت ہنسائے جاتے ہیں ایک وقت رلائے جاتے ہیں, ایک وقت ان کو ہنسایا جاتا ہے ایک وقت ان کو رلایا جاتا ہے, یہی حال ہوتا ہے ان کا. تو بس بھائی تنہائی میں تھوڑا سا رو لینا چاہیے, یا یہ کہ کچھ نہیں تو بستر پہ لیٹ کے ہی تھوڑا سا رو لیں اللہ کو یاد کر کے. اور اصل رونا وہ آنکھوں کا رونا نہیں ہے بلکہ دل کا رونا ہے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا ایک غیر اختیاری چیز ہے, غیر اختیاری چیز ہے, اختیار میں نہیں ہوتا آدمی کے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو, رو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کے جیسی صورت بنا لو, شکل بنا لو, صورت بنا لو, اس سے بھی رونے والوں میں شمار ہو جاؤ گے. تو یہ بڑا آسان سودا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے کے جیسی صورت بنا لو, رونے والوں میں شمار ہو جائے گا. تو یہ رونے کے جیسی شکل بنا لینا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے بس. تو اس کو فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, اللہ سبحانہ و تعالی, اور یہ سات قسم کے آدمی ہیں, سبھی میں کوشش کریں ہم, کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہمارا کام بنا دیں گے. بس کوشش میں لگے رہیں, کسی نہ کسی خانے میں ہم فٹ ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ذرا مجھے جانا ہے, ہمارے حج کے ساتھی جمع ہو رہے ہیں, تو وہاں آج جانا ہے مجھے، اس لیے آج جلدی اجازت چاہوں گا. میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ناغہ نہ ہو، کچھ دین کی بات ہو جائے، ورنہ جانا تو مغرب کے فوراً بعد تھا، تو کچھ دین کی بات ہو جائے تو اچھا تھا، ناغہ بھی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.